بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. इसका नाम सूरह तकासुर है. देखो ना, पहली आयत में लफ्ज तकासुर आया है, जाहिर है कि इसकी वजह से ही ये नाम रखा गया होगा सूरह तकासुर. ये 16 नंबर पर नाजिल हुई, सूरह कौसर के बाद सूरह माउन से पहले इसका नुजुल हुआ है. और जो आदमी इसकी ख्वाब में तिलावत करे वो माल को जमा करना छोड़ देगा और जाहिद हो जाएगा जो इसको ख्वाब में तिलावत करे वो. चुनांचे एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो रोज़ाना 1000 आयत तिलावत कर ले, तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है कि रोज़ 1000 आयत कुरान की तिलावत कर लो. तो साहबा ने कहा, हुजूर ये तो कौन पढ़ सकता है 1000 आयत रोज़ पढ़ने की, बहुत मुश्किल काम. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सूरह तकासुर भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह की तकासुर. उन्होंने कहा, हुजूर हम ज़रूर पढ़ सकते हैं. तो कहा कि पढ़ो ना. मतलब क्या था, जो आदमी सूरह तकासुर पढ़ेगा उसको 1000 आयतें तिलावत करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे. इसलिए छोटी छोटी सूरतें हैं ना, वो पढ़ते रहेंगे रोज़ अपनी तिलावत का जो मामूल हो, पारा आधा पारा पाव पारा, अगर उसमें कभी इधर उधर हो जावे तो चलते फिरते सूरह जिलजाल है, सूरह तकासुर है, सूरह इखलास है, ये सब पढ़ लेने की चंद मरतबा, तो वो सवाब जो है वो दर्जे का हासिल हो जावे आदमी को. तो इसकी बड़ी फजीलत है. तकासुर का क्या माना, तकासुर का माना ये है कि इंसान किसी चीज़ को ज़्यादा हासिल करने की फिक्र करे, दूसरे के मुकाबले में किसी चीज़ को ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में पड़ जावे कि मुझे माल ज़्यादा मिल जावे, मुझे दौलत ज़्यादा मिल जावे, मुझे इज्जत ज़्यादा मिल जावे, ये तकासुर का माना निकलता है. और अलहाकुम इसके माने हलाकत के नहीं है भाई, याद रखियो. बहुत से लोग कहते हैं अलहाकुम तकासुर, तुमको हलाक कर डाला, गला फाड़ के बयान करते हैं. तो ये माना नहीं है अलहाकुम के. अलहाकुम का माना किया, ये कुम ज़मीर अलग है और अल्हा ये लफ्ज़ लहून से मुश्तक है. लहव के असली माना आता है गफलत के अंदर पढ़ना, गफलत में पढ़ना, ये है लहव. अरबी ज़बान में लहव ऐसे शुगल को कहते हैं जिसमें इंसान की दिलचस्पी इतनी बढ़ जावे कि उसमें मुनहमिक होकर के दूसरे अहम तरीन कामों से गाफिल हो जावे. किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हो जावे कि आदमी अहम तरीन कामों से भी गाफिल हो जावे, उसको कहा जाता है अल्लाह हुआ. बाद हज़रात ने इसका माना ये बयान किया कि अलहाकुमुत तकासुर का मतलब ये है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने और माल को जमा करने की कोशिश करे. बदरात ने इसका माना ये बयान किया कि माल हासिल करने और जमा करने में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करे. बाज ने उसका माना बयान किया कि एक दूसरे के मुकाबले में माल और औलाद की कसरत के ऊपर तफाखुर करे, देखो ना मेरा माल, देखो ना मेरी औलाद, तफाखुर करे माल और औलाद की कसरत के ऊपर. और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा سورہ الحاکم التکاثر پڑھی اور فرمایا اس کی مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو ادا نہ کیا جائے. مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور مال کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی وغیرہ کو ادا نہ کیا جائے. یہ اس آیت کو تلاوت کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا مفہوم بتلایا. بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ کسی غیر ضروری شغل میں آدمی اتنا مشغول ہو جائے کہ ضروری چیزیں بھی فوت ہو جاوے. غیر ضروری چیزوں میں آدمی اتنا مشغول ہو جاوے کہ ضروری چیزیں بھی فوت ہو جاوے. بعض نے ایک معنی یہ بیان کیا کہ تم فضول کام کی دھن میں ایسے گھر جاتے ہو کہ تمہیں ضروریات کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے. فضول کاموں میں تم اتنے مشغول ہو گئے، ایسے گر گئے کہ ضروریات کا بھی ہوش رہتا نہیں. چنانچہ کرکٹ کے دیوانوں کو دیکھ لو، کھانا بھی جو ہے ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے، استنجا کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا، وہ دبا کے بیٹھے رہتے میچ دیکھتے ہوتے ہو تو اس وقت کے اوپر. یہ اس دھن کا حال ہوتا ہے کہ ضروریات کا بھی ان کو ہوش رہتا نہیں ہے. جب جسمانی ضروریات کا یہ حال ہوتا ہے تو دینی ضروریات، فرض نماز وغیرہ، اس کا بھی یہی حال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ میں زیادہ حاصل کر لوں، میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤں. دیکھو دونوں میں فرق ہے، ایک ہے زیادہ حاصل کرنا، یہ ہے فی نفسی ہی، دوسرے سے تقابل کے لیے، اور ایک ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اس کے اندر تم رات دن پڑے رہتے ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. یعنی زندگی بھر تفاخر میں لگے رہے، تکاثر میں پڑے رہے، جس کی وجہ سے آخرت کا فکر کرنے کا تم کو کوئی موقع میسر نہیں ہوا، آخرت کی تیاری کو سوچنے کا کوئی موقع ملا نہیں، حتیٰ کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا. ہائی دنیا کرتے کرتے موت کا وقت آ گیا. بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم نے بطور تفاخر کے اپنی کثرت کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کثرت کو ثابت کرنے کی کوشش کے اندر تم نے زندوں کو شمار کیا تو تمہاری تعداد کم نکلی، تو تم نے اب ایک مکانہ کام کیا کہ مردوں کو بھی شمار کرنا چالو کیا. کیونکہ عربوں کے یہاں، یہ تو یہ آج کے زمانے کی بات ہے ورنہ حقیقت بھی ہے، اور عربوں کے یہاں بھی یہی چیز تھی کہ اولاد کی کثرت کو بھی یہ لوگ بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے. تو کہا تم لوگ اپنے افراد کی کثرت کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے ایسے مشغول ہوئے کہ تم نے زندوں کو تو گنا، لیکن جب تعداد کم لگی تو قبرستان جا کے اپنے مردوں کو بھی گننے لگ گئے. چنانچہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر فخر کرنا چاہتا کہ ہمارے قبیلے میں کتنے جوان مرد ہیں، کتنے شجاع ہیں، کتنے اسخیا ہے، کتنے جو ہے بڑے نامور لوگ ہیں، تو زندوں کا شمار کیا تو کہ زندے تو کم نکلے، لیکن چلو قبرستان لے جا کے بتاوے کہ ہمارے خاندان کے کیسے نامور لوگ تھے اور سب سوئے ہوئے. اس طرح زندوں کو شمار کر کے اب تم مردوں کو شمار کرنے تک پہنچ گئے. اس سے بڑا احمق کون جو کثرت کو ثابت کرنے کے لیے مردوں تک کو شمار کرنے لگ جاوے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دیکھو زیارت تو چند لمحوں کی ہوا کرتی ہے، پھر کہا گیا کہ یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. زیارت کس کو کہتے ہیں؟ جو چند لمحوں کی ہوا کرتی ہے, اور میت جو ہے قبر کے اندر کافی دیر تک ٹھہرتا ہے, کم سے کم قیامت تک تو ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے میت کو قبر کے اندر. تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مردہ قبر کے اندر جتنی مدت ٹھہرتا ہے پھر وہ محشر کی طرف چلا جاتا ہے, تو محشر کی جو اس کی زندگی آئے گی اس کے مقابلے کے اندر قبر کا جو قیام ہے وہ ایک زیارت کی طرح معلوم ہوتا ہے. جیسے کسی کی زیارت کے لیے گئے تھے, کسی کی ملاقات کے لیے گئے تھے, تھوڑی دیر تھوڑے گھنٹے تھوڑے دن ان کی زیارت کی اور واپس آ گئے, اس طریقے سے محشر کی جو طویل ترین زندگی شروع ہوگی اس کے مقابلے میں قبر کی زندگی ایک زیارت جیسی معلوم ہوگی. یا یوں کہ زرتم المقابر کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ قبرستان کے اندر جا کر کے زیارت میں نامناسب کام کرتے ہو. حالانکہ قبرستان اور قبریں یہ عبرت کی جگہ ہے, لیکن تم وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرنے کے بجائے تم جو ہے نامناسب کام کرتے ہو. مثلا قبروں کے اوپر جا کر کے تم لوگ جو ہے گانے بجاؤ, قوالیاں بجاؤ قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے, قبروں کے اوپر جا کر کے لال پیلی چمکتی لیلی اور قسم قسم کی چادراں چڑھاؤ, قبروں کے اوپر جا کر کے جو ہے تم لائٹاں کرو. یہ سب مردوں کے احوال تھوڑے ہی ہوتے کہ مردوں کے اوپر کوئی لائٹ لگائے, مردوں پر نئی نئی چادریں چڑھاوے, مردوں کے پاس جا کر کے شور شرابہ گانا بجانا کرے. تو زرتم المقابر کا ایک مطلب یہ بھی کہ قبرستان کی زیارت جو بطور عبرت ہے وہ عبرت گاہ کو تم نے تماشا گاہ بنا رکھا ہے. چنانچہ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کے تماشے دیکھ لو, جو چیز اور جو حرکتیں لو گارڈنوں میں ہوتی ہے وہ حرکتیں قبروں کے اوپر ہو رہی ہے آج کل. جوان لڑکے لڑکیاں وہاں, عیاشیاں وہاں, چھیڑ چھاڑ اور مجاور لوگ گانجا کھائیں گے, چرس کھائیں گے, بھنگ پیئیں گے, شراب پیئیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, مارا ماریاں کریں گے, مقدمے کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. یہ سب ہوتا ہے قبروں کے اوپر. عبرت گاہوں کو عیاش گاہ بنا ڈالا ہے لوگوں نے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے قبیلے بنو سہم اور قبیلے بنو عبد مناف کے سلسلے کے اندر نازل ہوئی, چنانچہ دونوں قبیلے آپس میں فخر کرنے بیٹھے کس کے خاندان میں زیادہ مرد, کس کے خاندان میں زیادہ شجاع لوگ, کس کے خاندان میں زیادہ نامور لوگ, گنتی کرنے بیٹھے. تو بنو عبد مناف کے لوگ زیادہ نکلے, تو بنو سہم کے لوگ کہنے لگے کہ بھلے تمہارے زندے زیادہ ہوں گے, چلو قبرستان, ہم بنو سہم کے لوگوں کی قبریں گن کے بتاتے ہمارے اندر کیسے کیسے نامور لوگ تھے, دیکھو ہماری تعداد بڑھ جائے گی. جس کو کہتے ہیں نا آج پی در من سلطان بود, میرا باپ جو ہے نا سلطان تھا, تو کیا ہے بولنی پی در من سلطان بود والا. تو کلا سوف تعلمون, ہرگز ایسا نہیں, تم کون قریب سب پتہ چل جائے گا کہ یہ تفاخر اور تکاثر کی کیا حقیقت تھی. قیامت کے دن سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز ایسا نہیں تم کون قریب پر سب پتہ چل جائے گا. اللہ لو تعلمون علم اليقین, ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو جزا مقدر ایسے کام نہیں کرتے. یقینی علم کے ساتھ اگر تم لوگ یہ سب چیزیں جانتے ہوتے تو یہ تفاخر تکاثر کے کام کاج نہیں کرتے. جس آدمی کو آخرت کے حقائق معلوم ہو نا وہ خاموخواہ ایسے تفاخر تکاثر کے اندر اپنا وقت ضائع اور برباد نہ کرے. تم لوگ جہنم کی بڑھتی آگ کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, یقین جانو تم جہنم کو ضرور بے ضرور دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے کے اندر سوال کیا جائے گا. یقین کے تین درجات حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. نمبر ایک علم الیقین, نمبر دو عین الیقین, اور تیسرا حق الیقین. یہ تین درجات بیان کیے گئے ہیں. تینوں کو ایک مثال سے سمجھ لو, تعریف خود بخود مثال سے نکل آئے گی. جیسے تم میں سے کسی آدمی نے جو ہے تعریف سنی ہو کہ ماشاءاللہ امراٹ کا دریا کنارہ اور وہاں کا پانی اور وہاں کا بیچ اتنا مزیدار ہے, آپ نے اس قدر لوگوں کی زبان سے تعریف سنی کہ تم کو یقین ہو گیا کہ واہ واہ امراٹ کا پلایا بہت شاندار ہے, وہاں کا بیچ بہت عمدہ ہے, وہاں کا پانی ایک دم صاف ستھرا ہے, اور جیسے کہ گرین واٹر ہو اس طریقے سے کا پانی ہے, ایک دم صاف شفاف ستھرا. یہ کثرت خبر کی وجہ سے تم کو علم الیقین ہو گیا. پھر آپ جو ہے جمعہ کے دن تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے دور سے دیکھا کہ او ہو یہ آیا امراٹ, تو یہ ہو گیا اس کا نام عین الیقین. پھر آپ نے کپڑے بدلے اور پانی کے اندر تشریف لے گئے, اس کو کہا جائے گا حق الیقین. یہ تین درجات ہوتے ہیں یقین کے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تم آنکھوں سے ایسا معائنہ کر لو گے جو یقین کا موجب ہوگا, اور اسی وجہ سے رویت یعنی آنکھ سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا, اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے. اور آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا یہ علم کے حاصل کرنے کا ایک قوی ترین ذریعہ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں مومن کافر سب سے سوال ہونے والا ہے. لیکن بات اتنی ہے کہ مومن جو ہوگا وہ سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا, کافر سوال کے جواب دینے میں ناکام ہوگا. اور ثم ترقی کے لیے ہیں, کیا مطلب؟ جب اچھے لوگوں سے سوال ہوگا تو پھر مجرمین سے تو ضرور بے ضرور سوال ہوگا. البتہ اچھے لوگوں سے سوال کے بعد ان کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا, اور مجرمین کو سوال کرنے کے بعد ضرر اور عذاب لاحق ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے. انہوں نے حضور کا شاندار استقبال کیا, حضور کو جو ہے کھجور کی باڑی میں بٹھایا, چٹائی بچھا کر کے, اور کھجور کے خوشے توڑ کے لے آئے جس میں کچی کھجوریں بھی تھی, پکی بھی تھی, گدلی بھی تھی, تینوں طرح کی تھی, جس کو جو جی چاہے وہ ایسی کھجور کھائے, اور ٹھنڈا پانی جو ہے لا کر کے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نعمتوں پر ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ ہے نبوی ہدایات کہ انتہائی بھوک کی حالت میں حضور ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے. یعنی کہ شکم شیر تھے, کئی دنوں کے فاقے کے بعد ان کے یہاں حضور تشریف لے گئے اس امید پر کہ کچھ دعوت ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے بھی استقبال کیا. اس حدیث کے بڑے فوائد ہیں, آپ شمائل کے اندر پڑھیں گے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے سامنے اس کے استقبال میں ہر طرح کی آئٹم رکھ دینی چاہیے, جو پسند ہو وہ کھائیں. حضور نے ان سے فرمایا تھا پکی پکی توڑ کے لاتے تو اچھا ہوتا, یہ تم نے کچی اور حد کچری بھی توڑ لی. تو انہوں نے فرمایا حضور کس کی جو رغبت ہو وہ کھائے, حضور کی نے اس پر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی. اور تقریر رسول حجت ہوا کرتی ہے, اسی لیے یہ نتیجہ نکالا حضرات محدثین نے کہ مہمان کے لیے ویج بھی بناوے, نان ویج بھی بناوے, ایک آدھ دال بھی بناوے, ایک آدھ میٹھا بھی بناوے, ایک آدھ چاول بھی ہو, ایک آدھ روٹی بھی ہو, جس کی جو رغبت ہو, میں یہ رغب وہ کھا لے وے اور اپنا کام چلا لے وے. جی